الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری شریف سے جس حدیث مبارکہ پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایک بیعت کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی گئی، اور وہ بیعت تھی گناہوں کو ترک کرنے پر۔ اس میں بطور خاص حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کیا گیا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی رسول ہیں، اور آپ نہایت حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، قد آور تھے، اور جسمانی اعتبار سے قوی تھے، مضبوط بدن کے مالک تھے۔ عقبہ اولی میں، ثانیہ میں، جنگ بدر اور جنگ احد، بیعت رضوان وغیرہ تمام مشاہد کے اندر اور لڑائیوں میں یہ شریک رہے۔ سب سے پہلے فلسطین کے حاکم یہی بنائے گئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا قاضی بھی بنایا تھا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 34 ہجری میں 72 برس کی عمر پا کر وصال فرما گئے۔ عبادہ نام کے اور بھی صحابی ہیں، لیکن عبادہ بن ثابت نام کے صرف یہی ایک صحابی ہیں۔ حدیث مبارک جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو الیمان نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ شعیب نے ہمیں خبر دی، امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ نے مجھے خبر دی اس بات کی کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وکان الشہید بدرن وہو احد النقبا لیلۃ العقبا، کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور لیلۃ العقبا کے نقیبوں میں سے ایک نقیب ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اس جز میں ایک تو بدر کے مقام کا ذکر آ گیا کہ آپ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ آپ احد النقبا، جو عقبہ کی رات میں سردار بنائے گئے تھے، ان سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، کیونکہ نقبا یہ جمع ہے نقیب کی، اور نقیب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اسے نقیب کہہ دیا جاتا ہے، اور لیلۃ العقبہ کا مطلب گھاٹی کی رات، مگر تاریخ اسلام میں اسے ایک اہمیت حاصل ہے، یہ ایک تاریخی جگہ اور تاریخی رات کا نام ہے۔ پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر آپ قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، کیونکہ مختلف قبائل حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تو ان قبائل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے، انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ پہلے سال منا کی گھاٹی میں جہاں مسجد عقبا واقع ہے، مدینہ منورہ کے 6 لوگوں نے رات کی تاریکی میں آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ ان خوش نصیبوں کے جو نام ہیں ان میں ابو الحیثم بن تیہان ہے، اسد بن زرارہ ہیں، عوف بن حارث ہیں، رافع بن مالک ہیں، اور قطبہ بن عامر ہیں، اور جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سب حضرات منا کی گھاٹی میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ جا کر کے اپنے اپنے طور پر کرنے لگے۔ دوسرا جب سال آیا تو دوسرے سال حج کے ہی موسم میں 12 افراد مدینہ منورہ سے یہاں پر تشریف لائے اور ان لوگوں نے بھی منا کی اس گھاٹی میں رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اسلام پر قائم رہنے کا عہد کیا۔ یہی وہ بیعت ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخوں میں بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ ان 12 اشخاص نے بیعت کر لینے کے بعد اپنی یہ خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہر کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی ایک معلم ہمارے ساتھ کر دیا جائے، وہ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچے اور ہمارے ساتھ مل کر وہ اسلام کی تبلیغ پیش کیا کرے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر اس سے اگلے برس 70 یا 72 حضرات مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے اور ان سب نے بھی منا کی اس گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو کر ایک بیعت کی اور یہ جو بیعت ہے تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 اشخاص کو نقیب یعنی قوم کا جو سردار ہے وہ منتخب فرمایا۔ 9 اشخاص قبیلہ خزرج سے تھے اور 3 جو اشخاص ہیں، 3 جو لوگ ہیں وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور خزرج۔ اس طرح 12 نقیب تیار کیے گئے اور انہی نقباء میں سے ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اسی وجہ سے راوی نے جب ان کا تعارف پیش کیا تو ساتھ میں کہا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَى لَيْلَةَ الْأَقَبَى کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو جنگ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ یعنی گھاٹی کی رات میں منتخب ہونے والے نقیبوں میں سے ایک نقیب ہے اور اسی رات کا نام تاریخ اسلام میں لیلۃ العقبہ ہے۔ تو ان یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں کہ جبکہ آپ کے گرد صحابہ کرام علی مردوان کی ایک جماعت تھی، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ پہلی بات تھی، اور دوسری بات فرمایا چوری نہیں کرو گے، تیسری بات زناکاری نہیں کرو گے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، پانچویں بات اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گھڑ کر کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھو گے، اور چھٹی بات کسی حکم شرعی میں تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ 6 باتیں تھیں کہ جن کے اوپر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بیعت کی یعنی عہد کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فمن وفا منکم فاجره علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور فرمایا جس نے بھی ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اس گناہ کو چھپائے رکھا تو اس کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، وہ چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا یا آخرت میں اس کو سزا دے گا۔ کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین، انسان گناہ کرے تو دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو لوگوں کو اس کے اس گناہ پر واقفیت ہو جاتی ہے اور یا پھر اس کا گناہ چھپا رہتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ گناہ ایسا ہے کہ لوگوں کو واقفیت ہو گئی اور قاضی کی عدالت میں یہ مسئلہ پہنچا اور اس کو سزا مل گئی اور سچی توبہ بھی کر لیتا ہے اور اس کو حد بھی لگ جاتی ہے تو وہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، وہ اس کی جو سزا ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ شارحین حدیث نے کہا یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ اس سزا کے ساتھ ساتھ سچی توبہ بھی کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے گناہ کو رب کائنات نے چھپا لیا تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ہے، وہ اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو آخرت میں اس کو سزا بھی دے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما یعناہ علی ذالک، ان تمام باتوں کے اوپر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کر لی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں 7 مقامات پر ذکر فرمایا، اور صرف امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی نہیں بلکہ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب الجامع الصحیح المسلم میں ذکر فرمایا، اسی طرح جامع ترمذی اور نسائی وغیرہ معتمد جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری مجلس سے 6 چیزوں پر بیعت لی اور صحابہ کرام علی مرضوان نے بیعت کر کے ان گناہوں کو ترک کرنے کا عزم مصمم کیا، سچا وعدہ کر لیا اور سچا عہد کر لیا، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے یا لڑکیوں کو آر کی وجہ سے قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں باندھیں گے اور کسی بھی حکم شرعی ملنے پر اس کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے بیعت کرنا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ گناہوں کو چھوڑنے اور اعمال صالحہ کے کرنے پر جو بیعت لی جاتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کی بیعت طریقت در حقیقت اسی مقدس سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی غیر اللہ کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے، یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا شرک یہ تو ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ چوری کرنے سے منع کر دیا کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ چوری کرنے کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، فرمایا جس شخص نے کوئی بھی شے چوری کی، قیامت کے دن یہ بندہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا توک ڈالا ہوا ہوگا، اور جس شخص نے حرام کی کوئی بھی شے کھائی اس کے پیٹ میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور وہ جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو ساری مخلوق اس کی بھیانک آواز سے کانپ اٹھے گی، یعنی ایسی بھیانک آواز نکالے گا کہ مخلوق کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے درمیان جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی، تو بے شک اس نے اسلام کا جو پٹا ہے وہ اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گے، یعنی ان حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم زنا نہیں کریں گے۔ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ مال کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کا جو نور ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور زانی کو جہنم کا حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بری آفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں، زنا کبیرہ گناہ ہے اور زانی دنیا اور آخرت میں بدبخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس سے ممانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگاؤ گے۔ زنا کی تہمت لگانے والے کو قاذف کہتے ہیں، اور ایسا کرنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو تہمت لگانی، یاد رکھیے، یہ حرام ہے، خصوصاً معاذ اللہ اگر یہ تہمت زنا کی ہے تو زیادہ سخت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب ایسا نہ کرنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ تہمت زنا لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کی جو گواہی ہے وہ مردود ہو جاتی ہے، یعنی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام فاسق رکھا۔ یہ سب احکام ہر اس مسلمان کے معاملے میں ہیں اگرچہ اس سے کوئی رشتہ علاقہ اصلاً نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا مسلمان، خواہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے یہ تمام احکام سیم ہیں کہ حدود شرعی اگر ثابت ہوتی ہے تو حد لگے گی، اور اگر ثابت نہیں ہے تو یقیناً وہ پھر بچ جائے گا۔ اور پانچویں بات فرمایا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، یعنی رزق کا جو ذمہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بے شک انہیں قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا، اور ان میں سے جو پہلا کبیرہ گناہ ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کو قتل کرنے سے بچو، یعنی یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کہ اولاد کو بندہ قتل کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و آر نہ اٹھائیں، اور جو غریب ہوتا تھا وہ مفلسی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے وہ اس طرح کا فعل کیا کرتا تھا اور اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دونوں گروہوں کا فعل حرام ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، اگرچہ دونوں کے قتل کرنے کی علت مشترک نہیں، بالکل جدا جدا ہے، لیکن فرمایا ان دونوں کا جو فعل ہے وہ گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے. قرآن و حدیث میں دونوں کی ہی مذمت بیان کی گئی، البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا جا رہا ہے. بیٹیوں کا کیا درجہ ہے اسلام نے بیان کیا. اسلام کے ذریع کارناموں میں سے ایک یہ کارنامہ ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کو بھی اسلام نے ختم کر دیا اور اس کا قلع کما کر دیا. عورتوں کے حقوق بیان کیے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ جو باب کھلا ہوا تھا اسے بند کر دیا گیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں بھی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی پرورش میں دو لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، یعنی بچیاں تھیں اب یہ بالغ ہو گئیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا. حضور نے مثال دیتے ہوئے بیان کیا جیسے میں اور وہ اس طرح ہوں گے، آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایسے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. تو بیٹیوں کا درجہ اور مقام کیا ہے یہ شریعت نے بیان کیا. اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی، کوئی بھی حکم شرع ہو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. نیک کام میں حکم عدولی کرنا یہ انسان کے اپنے حق میں بہتر نہیں ہے. اگر وہ فرائض ہیں تو کرنا پڑے گا، اور اگر وہ فرائض نہ بھی ہوں تب بھی انسان اگر ان پر عمل کر لیتا ہے تو عمل کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کو درجات عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسری وہ عورت ہے کہ جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے، اور تیسرا دیوس بے غیرت آدمی ہے، اور تین شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے. ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا عادی شرابی ہے، اور تیسرا فرمایا دے کر احسان جتلانے والا. تو جو بھی حکم ہے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس میں خامیاں نہیں نکالنی چاہیے، ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. کہ حدیث مبارکہ میں بالکل صریح طور پر منع کر دیا گیا، اور صحابہ کرام علی مردوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم کسی بھی حکم پر نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام پر فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ایمان ہے قول مصطفیٰ.